Rahul Ravishi.
سامن پروگرام راہ و روش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے توسل کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کے پروگرام میں توسل کے بارے میں ہونے والے شبہات و اعتراضات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامن، وہابیوں اور تکفیریوں کی جانب سے جو شبہات اور اعتراضات ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ خدا جو خود یہ فرما رہا ہے کہ میں انسانوں کی رگے گردن سے بھی بہت قریب ہوں، تو پھر انسان دعا کی قبولیت کے لیے اور اس تک رسائی کے لیے واسطے کا محتاج کیوں ہے، اور کیوں وہ توسل کرتا ہے؟ چونکہ فرقہ وہابیت نے پیغمبر اسلام اور ائمۃ اطہار علیہ السلام سے توسل کرنے کو شرک قرار دیا ہے، اور جو لوگ توسل کرتے ہیں انہیں مشرک قرار دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں رگے گردن سے بھی نزدیک ہوں، تو یہ چیز بحث توسل سے کوئی منافات نہیں رکھتی۔ وہ ہم سے قریب ہے، لیکن کیا ہم نے بھی اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم کے بہت سے بندوں نے حق بندگی ادا نہیں کیا ہے، اور خداوند عالم کی معصیت اور گناہ کر کے خود کو قرب الہی سے دور کر لیا ہے۔ یہ لوگ پریشانی اور مشکلات اور ضرورت کے موقع پر اپنے کو توہی دست پاتے ہیں، اور ایسے معتبر اور آبرو مند شخص کو خدا کی بارگاہ میں اپنا واسطہ قرار دیتے ہیں جو خدا کا مقرب ہو، تاکہ وہ اس کی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرے۔ ایسی عظیم ہستیوں سے توسل در حقیقت ان کے معنوی اور روحانی مقامات سے توسل کرنا ہے۔ بے شک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منزلت اور آپ کے کمالات جسمانی اور مادی نہیں ہیں کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی یہ تمام فضیلتیں اور کمالات ختم ہو جائیں، لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین اور اعلیٰ صفات و کمالات اور پروردگار عالم کے نزدیک آپ کو مقرب ہونا صرف آپ کے زندہ رہنے تک ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی ان تمام فضائل و کمالات سے بہرہ مند ہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل صرف آپ کی زندگی ہی سے مربوط نہیں ہے، بلکہ آپ کے وفات کے بعد بھی آپ سے توسل کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین سمہودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقام و عظمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرنا اور شفاعت چاہنا ان کی خلقت سے پہلے بھی جائز تھا، ان کی ولادت اور رحلت کے بعد بھی، اور عالم برزخ اور قیامت کے دن بھی جائز ہے۔ عمر بن خطاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کام جو حضرت آدم علیہ السلام کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا انجام دے دیا، تو اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی مغفرت کی درخواست کرتے ہوئے کہا، خدایا تجھے محمد کے حق کا واسطہ مجھے بخش دے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے آدم، تم نے جس محمد سے توسل کیا ہے وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا تیرا نام بلند رتبہ ہے، جس وقت تو نے مجھے خلق کیا اس وقت میں نے جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ محمد سے عظیم فرد کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا نام خدا کے نام کے ساتھ تحریر ہے۔ آج بھی تمام مسلمان روزانہ پانچ وقت اپنی نمازوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ برقرار کرتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں، اور وہ اس دعا اور سلام کو سنتے بھی ہیں۔ نماز پڑھنے والا کہتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے پیغمبر، اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ اسی بنا پر ہمیں یقین ہے کہ دعائے توسل میں خداوند عالم کے نزدیک رسول خدا کے بلند مقام و مرتبے کی وجہ سے ہم ان سے توسل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے پیغمبر کے وسیلے سے حاضر ہوتا ہوں۔ پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول خدا، اے رہبر و پیشوائے رحمت، اے میرے سید و سردار، ہم آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اپنا شفیع قرار دیتے ہیں اور توسل کرتے ہیں، اور آپ کو اپنی حاجت سے پہلے قرار دے رہے ہیں۔ اے وہ کہ جو خدا کے نزدیک بازمت و آبرو مند ہیں، خدا کے پاس میری شفاعت کیجیے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت میں خداوند عالم سے براہ راست اور بغیر کسی واسطے کی بھی رابطہ برقرار کیا جا سکتا ہے، اور انسان دونوں طریقوں سے اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ البتہ خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہر وسیلے سے توسل نہیں کیا جا سکتا۔ دینی ماہرین کی نظر میں جو چیز بھی خدا کی توجہ اور اس کی مرضی کا باعث ہو وہ وسیلہ قرار پا سکتی ہے۔ اب ممکن ہے چاہے وہ چیز افعال عبادی میں سے ہو جیسے قرآن کریم کی تلاوت یا روزہ رکھنا، لہذا انسان ان چیزوں کے ذریعے خدا عالم سے اپنی حاجتیں طلب کرے۔ خدا سے رابطہ برقرار کرنے کی ایک اور راہ بلند و صاحب عظمت افراد سے توسل ہے۔ توسل کے معنی انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے حاجت طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری حاجتوں کا پوری کرنے والا اور ہماری دعاؤں کو حقیقی مستجاب کرنے والا خدا ہے، اور انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام صرف فیض الہی کا واسطہ ہیں۔ درحقیقت ہم اس لیے ان عظیم المرتبت ہستیوں سے توسل کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نزدیک خاص مقام و مرتبے کے حامل ہیں، اور ہم ان کی خداوند عالم سے قربت کی وجہ سے ان سے توسل کر کے خداوند عالم سے اپنی مشکلات کے حل کی دعا کرتے ہیں۔ بس اس طرح کا توسل کسی بھی اعتبار سے شرک سے مشابہ نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی وحدانیت سے ہم آہنگ ہے۔ وہابیوں کے نظریے کے مطابق چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لہذا کسی بھی اعتبار سے اس بات کی قدرت و توانائی نہیں رکھتے کہ کسی کے لیے دعا کریں، لہذا ان سے توسل ایک عبث کام اور شرک ہے۔ حالانکہ سورہ آل عمران کی 169 سے 171 کی آیتوں میں اسی موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو حقیقت کو واضح اور روشن کرتی ہیں۔ یہ آیتیں شہداء کے بارے میں ہیں، یعنی اگرچہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن زندہ ہیں اور اپنے پروردگار عالم سے رزق پاتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ہیں ان کے بارے میں یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن، وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدے سے خوش ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان آیتوں میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ان آیتوں میں مرنے کے بعد کی زندگی میں شہداء کے خوش و خرم رہنے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں زندہ رہنے والے اپنے دوست و احباب اور عز و اقربا کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور انہیں مستقبل کے لیے خوشی و مسرت کی خوشخبری و بشارت دیتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ زندہ رہنے والے افراد بھی ان سے ملحق ہو جائیں۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور دنیا میں موجود زندہ افراد کے حالات و واقعات سے آگاہی رکھتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کیا یہ بات تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے جو شہداء کے مربی اور استاد ہیں اور ان کی شان و عظمت تمام شہداء سے بلند و بالا تر ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد کسی چیز سے آگاہ نہ ہوں اور ہر کام کے انجام دینے سے عاجز ہوں یا کسی کے لیے دعا نہ کر سکتے ہوں؟ کیا ان سے توسل کرنا شرک ہے؟ قرآن کریم کی ان آیتوں اور دوسری آیتوں کے پیش نظر وہابیوں کا یہ نظریہ کہ پیغمبر سے توسل کرنا شرک ہے عبث اور باطل ہے، اور ان کے نظریے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور مشرکین بھاگنے پر مجبور ہوئے اور ان کے بزرگوں میں سے 70 افراد قتل ہو گئے اور ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی اور فرمایا، تم لوگ پیغمبر خدا کے کتنے بدترین پڑوسی تھے، تم نے انہیں اپنے گھر سے دور کر دیا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر ان سے جنگ کی، اور خدا نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اسے میں نے حق پایا۔ اسی وقت کسی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں جبکہ ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ مفکر اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر سبحانی دامت برکاتہ توسل کے بارے میں وہابیوں کے شبہات و افکار کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری دنیا عالم اسباب ہے اور ہر واقعہ کسی دوسرے واقعے سے وجود میں آتا ہے۔ قرآن کریم نے اپنی متعدد آیتوں میں فطری اسباب و علل سے پڑنے والے اثرات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ان سب کے باوجود اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض حادثات بغیر کسی علت و سبب کے وجود میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں مدتوں گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی بصارت چلی گئی اور حکیم و ڈاکٹر ان کی آنکھوں میں روشنی نہ لا سکے، لیکن جیسے ہی ان کے فرزند کی قمیص ان کی آنکھوں سے مس ہوئی آنکھیں بینا ہو گئیں۔ یقیناً مؤثر حقیقی اور روشنی دینے والا خدا ہے۔ لیکن خدا کی مشیت یہ ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے مس ہوتے ہی واپس آئے۔ قرآن کریم سورہ یوسف کی 96 آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے وسیلے سے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بصارت واپس آنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انبیاء الہی کا لباس بھی مفید اور مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر سبحانی وہابیوں کے متضاد باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کس طرح سے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کی حیات کے زمانے میں ان سے توسل کرنا توحید و وحدانیت کی علامت شمار ہو، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہی توسل شرک اور کفر میں تبدیل ہو جائے؟ ان افکار کا باطل اور غیر عقلی ہونا واضح اور روشن ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بعض گروہ کا قرآن کریم کے مطالب کو صحیح طور پر نہ سمجھنے اور ان کی جانب سے کیے جانے والے بے جا شکوک و شبہات اور مسموم افکار اس بات کا سبب بنے ہیں کہ گروہ صراط مستقیم سے منحرف ہو گیا ہے، اور ایسے افکار و نظریات کی ترویج تکفیری گروہ وہابیت کر رہی ہے جن کا کوئی علم و عقل سے واسطہ نہیں ہے، اور ان افکار و توہمات کا نتیجہ صرف اور صرف دہشت گرد گروہ کی شکل میں وجود میں آیا ہے۔ ایسا گروہ جس نے دینی باتوں سے دوری اور لا علمی کی وجہ سے بے گناہوں کی جان و مال اور ناموس کو وحشیانہ اور بڑی ہی بے دردی سے پامال اور ان کی بستیوں کو ویران کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء الہی سے توسل آن حضرت کے زمانے سے لے کر فرقہ وہابیت کے بانی محمد بن عبد الوہاب تک مسلمانوں کے درمیان ایک معمولی اور غیر معمولی امر کے عنوان سے رائج تھا۔ بہت سی حدیثوں اور روایتوں میں آیا ہے کہ صدر اسلام میں مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ توسل کرتے تھے۔ اب جب کہ فرقہ وہابیت اس چیز کو شرک قرار دیتا ہے، تو اب وہابیوں سے سوال کرنا چاہیے کہ آخر پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو اس کام سے منع کیوں نہیں کیا، جبکہ آپ ہمیشہ دین میں ہونے والے انحرافات سے مقابلہ کرتے تھے، جبکہ اہل سنت کے معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب سنن ابن داؤد میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے جواب میں کہ جس نے آپ کی نبوت کے بارے میں سوال کیا تھا، فرمایا، میں خدا کا رسول ہوں، میں وہی شخص ہوں کہ اگر تمہیں کوئی نقصان یا صدمہ پہنچے اور تم اسے پکارتے ہو تو تمہاری مشکلات کو برطرف کر دیتا ہے، اور اگر قحط پڑ جائے اور اسے توسل کرو تو پیڑ پودوں کو ضرور اگائے گا، اور اگر کبھی کسی بے آب و گیاہ صحرا میں پہنچ جاؤ اور اس میں تمہارا اونٹ غائب ہو جائے اور اس سے مدد طلب کرو تو تمہارے اونٹ کو فوراً تم تک پہنچا دے گا۔ اس عبارت کی بنیاد پر وہابیوں کا عقیدہ کہ پیغمبر اسلام سے توسل کرنا شرک ہے، بے بنیاد اور سنت کے برخلاف ہے۔ رسول اسلام سے توسل آپ کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی رحلت کے بعد ایک مسلمہ امر ہے۔ سورہ بقرہ کی 79 آیت میں اس نقطے کی جانب اشارہ ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے یہودی مشرکین سے جنگ کرتے وقت آن حضرت کا نام جو تورات میں آیا ہے توسل کرتے تھے تاکہ جنگ میں کامیاب ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر اب تک مسلمان بھی اپنی تمام پریشانی اور مشکلات کو رفع کرنے کے لیے پیغمبر اسلام سے توسل کرتے تھے تاکہ خداوند عالم سے مغفرت طلب کرنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو وسیلہ بناتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔